بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب الكف عما يرى من الميت من مكروه. عن أبي رافع أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل ميتا فكتم عليه غفر الله له 40 مرة. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. یہ ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، اس میں حضرت امام مصنف علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ایک بہت اہم بات کی طرف متوجہ فرمانا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ میت کے مرنے کے بعد جو میت ہے اس میں اگر کوئی ناپسندیدہ چیز نظر آئے تو اسے کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالی شانہ قیامت کے دن کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں: یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کا دن ایسا ہے کہ اس میں کچھ چہرے روشن ہو جائیں گے اور کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے. جن لوگوں نے دنیا میں ایمان قبول کیا ہوگا، ایمان قبول کرنے کے بعد اچھے اچھے کام کیے ہوں گے، جو برے کاموں سے دور رہے ہوں گے، تو ان کے چہرے قیامت کے دن ستاروں کی طرح، چودھویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. ان کے چہروں سے پتا چل جائے گا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، یہ جنتی لوگ ہیں. جن لوگوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہوگا، اچھے اعمال نہیں کیے ہوں گے، گناہوں میں زندگی گزاری ہوں گی، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، چہروں پر سے بالکل نور ختم ہو جائے گا، اور دیکھتے ہی پتا چل جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور یہ جہنمی لوگ ہیں. تو قبر میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، اور قبر سے پہلے مرنے کے بعد بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، اور مرنے سے پہلے اس دنیاوی زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو لوگ اچھے ہوتے ہیں، اعمال صالحہ کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں کی چمک، ان کی پیشانی کی چمک، ان کے چہروں کی چمک بتلا دیتی ہے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ اچھے اعمال کرنے والا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کیا صفت ہوتی ہے ان لوگوں کی جو اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے قرب کو حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، کہ جب ان کے چہروں پہ نظر پڑتی ہے تو ان کے چہروں پہ نظر پڑتے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے. اب بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، چوراہے پر بیٹھے ہوئے ہیں، گاؤں کے کسی درخت کے نیچے اپنے دوستوں کی گپ شپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آخرت کا ذرہ برابر آپ کو خیال نہیں ہے. اب فٹ بال کی بات کر رہے ہیں، کرکٹ کی بات کر رہے ہیں، سیاست کی بات کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کی بات کر رہے ہیں، پیسوں کی بات کر رہے ہیں، ذہن میں آخرت یا اللہ بالکل نہیں ہے. اور وہاں سے ایسا شخص گزرتا ہے جس کی زندگی اعمال صالحہ والی ہے، نیک اعمال والی ہے، جس کی زندگی گناہوں سے پاک ہے، اور آپ کی نظر پڑی اس پر. اب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی تو ٹاپک ہی نہیں ہے، ذہن تو کہیں اور ہے، بس اس کے چہرے پہ نظر پڑتے ہی آپ کو اللہ یاد آ جائے گا، آپ کا ذہن اللہ کی طرف منتقل ہو جائے گا. اور جو گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، تو ان کے چہرے بتلا دیتے ہیں کہ یہ گنہگار ہے. بس اتنا فرق ہے کہ دنیاوی زندگی میں یہ روشنی اور یہ سیاہی ہر شخص کو نظر نہیں آتی، موت کے وقت یہ روشنی اور سیاہی بڑھ جاتی ہے، قبر میں رکھے جانے کے بعد اور بڑھ جاتی ہے، اور قیامت کے دن اتنی بڑھ جائے گی کہ ہر شخص فیصلہ کر لے گا کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. تو دنیاوی زندگی میں جن کو اللہ تعالی شانہ نے فراست کی دولت عطا فرمائی ہوتی ہے، باطن کی بصیرت جن کے پاس ہوتی ہے، جن کا دل تقوی کے نور سے منور ہو جاتا ہے، ان کی آنکھیں لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتی ہیں کہ یہ کس رخ پہ ہے. غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں یہ مروی ہے کہ یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے کوئی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص داخل ہوا، وہ بیٹھ گیا، تو مجمع تھا، اس طرح مجلس چل رہی تھی، تو تھوڑی دیر کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان کی آنکھوں سے زینہ ٹپکتا ہے. تو وہ جو ابھی اندر داخل ہوا تھا وہ بد نظری کر کے آیا تھا، وہ اپنے گھر سے جب چلا تھا تو یہاں آتے آتے راستے میں نامحرم عورتوں کو دیکھتے دیکھتے آیا تھا. تو صحابی رضی اللہ تعالی عنہ میں اعلی درجے کا تقویٰ ہوتا ہے، نور بصیرت انہیں آتا ہوتا ہے، فراست، تو انہوں نے آنکھوں کو دیکھ کر یہ بتا دیا کہ اس کی آنکھوں میں سیاہی ہے، اور کس گناہ کی وجہ سے سیاہی ہے وہ بھی ان کو پتا چل گیا. تو میرے بھائیو، میرے عزیزو، میری سب سے پہلے اپنی ذات سے درخواست ہے، اس کے بعد آپ سب دوستوں سے درخواست ہے، اور جہاں جہاں تک میری آواز اس وقت پہنچ رہی ہے، بعد میں پہنچے گی، درخواست ہے کہ ہمیں اعمال بد سے، برے اعمال سے بہت دور رہنا چاہیے، اور اچھے اچھے اعمال جتنے ہو سکے کرنے چاہیے. فرض واجب تو کرنے ہی ہیں، اس کے بعد سنن بھی، سنتیں بھی جتنی ادا ہو سکے، مستحبات بھی جتنے ادا ہو سکے، نفل بھی جتنے ادا ہو سکے. رات کو لیٹے ہوئے ہیں، بات بھی نہیں کر رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی ہے، تو لیٹے لیٹے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ جمعہ کی رات ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم پڑھتا رہے آدمی، ہو سکتا ہے ایک گھنٹے تک نیند نہ آئے، ہو سکتا ہے آدھے گھنٹے تک، ہو سکتا ہے پانچ منٹ کے بعد نیند آئے. پانچ منٹ میں کتنی مرتبہ درود پاک پڑھ لے گا؟ اور اس حالت میں اگر موت آ گئی تو پتا نہیں آخرت میں کیا ملے گا. یہاں سے گاڑی تک جا رہے ہیں، اکیلے ہی جا رہے ہیں، کوئی بات چیت کرنے والا نہیں، ایسے ہی جا رہے ہیں، تو کیوں وقت کو ہم ضائع کریں؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله لا اله الا الله. تو جتنا زیادہ ہو سکے زندگی میں ہم اعمال صالحہ کریں، جتنے ہم اچھے اعمال کریں گے وہ ہمیں کام آئیں گے، ہمیں کام آئیں گے. اور برے اعمال سے بچیں، برے اعمال سے بچیں گے تو چہرے پہ سیاہی نہیں آئے گی، اچھے اعمال ہوں گے تو چہرے پہ نور آئے گا، اور پھر یہ بڑھتا رہے گا. بعض لوگوں کا نور چہرے پہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ دنیا میں بھی ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ہر شخص ان کو دیکھ کر کے یہ پہچان لیتا ہے کہ اللہ والا ہے. ان کے چہرے سے نظر ہٹانے کو جی نہیں چاہتا، جی چاہتا ہے کہ بس دیکھتے ہی رہیں. ان سے دور ہوتے ہیں تو دل میں پھر یہ تمنا پیدا ہو جائے کب دوبارہ ان کو دیکھیں. ایک تو ہے کسی سے نفسانی محبت کا ہو جانا، وہ تو اپنی خواہش کے لیے آدمی ڈھونڈتا ہے کہ میں کب اپنی محبوبہ کو دیکھ لوں، یہاں وہ بات نہیں ہے. کوئی بزرگ ہے، کوئی اللہ والا ہے، کوئی نیک آدمی ہے، اس کے ساتھ کوئی نفسانی خواہشات کا تعلق نہیں ہوتا، مگر پھر بھی چاہتا ہے کہ وہاں چلے جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے چہرے کو دیکھیں، دل تڑپتا ہے. اور چہرے کو دیکھتے ہی دل کو سکون مل جاتا ہے، ان کے چہرے سے روشن. میں نے ایسے کئی بزرگوں کو دیکھا، حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمہ اللہ تعالی کو دیکھا، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالی کو دیکھا. ان دونوں بزرگوں کو تو اپنے بالکل بچپن میں دیکھا، یوں سمجھو ان کا انتقال پھر ہو گیا جب تھوڑی عمر بڑھی. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، میرے حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. یعنی یہ میں چند نام لے رہا ہوں، یہی نہیں، یہ چند نام. تو میں تو بہت چھوٹا آدمی، ایک طالب علم، ابھی بھی اپنا باطن جو ہے بالکل خالی، تو اندر کی کوئی ایسی بصیرت تو ہے نہیں، لیکن میں اپنی کیفیت بیان کرتا ہوں کہ ان بزرگوں کی حالت میں نے یہ دیکھی کہ مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں اور رخ آپ کا قبلے کی طرف ہے، اور وہ مسجد میں داخل ہوتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے بادل تھے اور بادل چھٹ گئے اور سورج کی روشنی آ گئی، آدمی متوجہ ہو جاتا تھا اسے دیکھنے کے لیے. ڈیوزبری مرکز جب جاتے تھے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے، تو حضرت جی سے پہلے عموماً بیان ہوتا تھا حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بہت اچھا بیان کرتے تھے، بہت عمدہ بیان. تو مجھے بہت شوق تھا ان کے بیان کو سننے کا، اب بھی بہت شوق ہے. تو پورا محو ہوتا تھا میں بیان میں، کوئی اچھا بیان کرنے والا ہو تو ادھر ادھر ذہن نہیں جاتا، لیکن وہ بائیں طرف کے دروازے سے حضرت جی رحمت اللہ علیہ داخل ہوتے تھے مسجد کے ہال میں، تو کیفیت اتنی عجیب ہوتی تھی کہ بیان کے دوران تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد مجھے خیال آتا تھا، میں تو دار العلوم بری میں طالب علم تھا اس وقت، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ خیال آتا تھا کہ کب حضرت جی اندر داخل ہوں تاکہ میں اس کیفیت کو محسوس کروں جو ان کے داخل ہونے پر محسوس ہوتی ہے. یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ میرے جیسا ایک بچہ جو بالکل نابلد، جسے کچھ روحانیت وغیرہ کی سمجھ نہیں تھی، اسے بھی حضرت جی رحمت اللہ علیہ کے ہال میں داخل ہونے پر یہ محسوس ہوتا تھا کہ کچھ ہو رہا ہے، روشنی جیسی محسوس ہوتی تھی. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ، وہ بیٹھے ہوئے تھے حرم شریف میں، اور حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے اپنے خدام کے ساتھ، اور اچانک وہ بول پڑے کہ بھائی حرم شریف میں کون داخل ہوا؟ بڑے بزرگ، حرم شریف میں. اب حرم شریف کے اندر تو کتنے انوار ہوں گے، کتنی روحانیت، کتنی روشنی ہوگی، باطنی روشنی حرم شریف میں، جہاں کعبہ ہے، جہاں فرشتے اتر، جہاں ہر وقت 120 رحمتیں اترتی ہیں، کتنی روشنی ہوگی انوار کی. تو ایک جگہ کے اوپر ساری ٹیوب لائٹیں آن ہو، اس کے اندر اگر چھوٹا سا چراغ جلا دیا جائے تو کوئی فرق پڑے گا نا؟ وہاں سارے
بہت بڑا کوئی بلب بنا کر بہت بڑی ٹیوب لائٹ لگائیں گے تو فرق پڑے گا. تو حرم شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں, انوار کی بارش ہو رہی ہے, وہاں یہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کون ہے جو حرم شریف میں داخل ہوا, لیکن حرم شریف تو بہت بڑا, پتا کیسے چلے کہ کون داخل ہوا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ملاقات ہو گئی ان کی حضرت مولانا خلیل احمد سہرانپوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب پتا چلا کہ حرم میں اتنا نور کیوں ہو گیا ہے, ہمیں چونکہ نظر نہیں آتا اس میں. میرے بھائیو یہ شادی میں بھی, آج ہماری ابراہیم کی شادی میں میرے دوست آئے ہوئے ہیں سب, اللہ سب کو قبول کرے, آپ سب حضرات کو بھی, میرے سب یہاں جو ہر ہفتے دوست آتے ہیں ان کو بھی, اپنی ذات کو بھی, سب سننے والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہم اپنی نفسانی خواہشات کو تھوڑی دبائیں, اسے کنٹرول کریں, برے اعمال سے بچ کر اچھے اعمال کریں, تاکہ یہ دولت ہمیں بھی ملے اور یہ دولت ہمیشہ رہنے والی. فلم کی جو لذت ہے وہ کتنی دیر رہے گی, جب تک فلم دیکھیں گے. کسی نامحرم عورت کو دیکھیں گے تو کب تک وہ لذت رہے گی, جب تک اس عورت کو دیکھیں گے. شراب کی لذت کب تک رہے گی, جب تک شراب پیئیں گے اور اس کا نشہ رہے گا. یہ دولت ایسی ہے کہ ہر وقت رہتی ہے, ہر وقت, اور پھر یہ بڑھتی رہتی ہے. تو موت کے وقت جو ہے اور زیادہ نمایاں ہوتی ہے, اور زیادہ نمایاں ہوتی ہے موت کے وقت. میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ ان کی جب خبر لینے کے لیے جاتے ہیں بیماری میں, تو ان کے چہروں سے پتا چلتا ہے کہ بیمار ہے, نقاہت ہے, ڈھیلے ڈھالے ہیں, اور انتقال ہو جاتا ہے تو چہرہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے, روشن ہو جاتا ہے, خوبصورت ہو جاتا ہے, خوشنما ہو جاتا ہے. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے ہاتھوں کے اوپر بڑھاپے کی وجہ سے شلوٹیں آ جاتی ہیں, اور انتقال کے بعد کچھ نہیں, بالکل ٹھیک. میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کی چمڑی خراب ہو جاتی ہے بیماریوں کی وجہ سے, لیکن جب ان کو غسل دیتے ہیں تو بالکل نارمل. اللہ جل جلالہ عام منوالہ ایسے لوگوں کے جسموں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں, تو ان کی روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہوگا. خیر اب اصل بات پر میں آ رہا ہوں, اس میں تو تھوڑی ترغیب تھی مجھے بھی, آپ سب دوستوں کو بھی, سب ماؤں بہنوں کو بھی جو گھروں میں سن رہے ہیں, کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی بھی ایسی ہو جائے, ہمارا باطن بھی اچھا ہو جائے, ہماری روحانیت بھی بڑھ جائے, ہمارے دلوں کا تزکیہ ہو, اور ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے, موت بھی اچھی ہو. ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر, جیے تو اس کا ہو کر جی, مرے تو اس کا ہو کر مر, اللہ کا ہو کر مرو. جب اللہ کا ہو کر کوئی مرتا ہے تو پھر اس کے چہرے کے اوپر نور آ جاتا ہے, نور, اس کا چہرہ جو ہے نور سے منور ہو جاتا ہے. ابھی حافظ پٹیل صاحب رحمہ اللہ تعالی کا انتقال ہوا, تو ایک لمبی بیماری کے بعد انتقال ہوا, لمبی بیماری کے بعد, تو لمبی بیماری کے بعد انتقال ہوتا ہے تو چہرے سے پتا چلنا چاہیے کہ یہ شخص بہت لمبی بیماری میں رہا ہے. اور پھر موت کی سختی, جب روح نکالی جاتی ہے, یہ آسان کام نہیں ہے, موت کی سختی چہروں کے اوپر پتا چلتا ہے, اس موت کی سختی کا پیشانی وغیرہ کو دیکھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے. تو میں جب وہاں پہنچا تو حافظ صاحب کو ابھی غسل بھی نہیں دیا گیا تھا, یعنی چہرہ وغیرہ دھویا ہوا نہیں تھا. تو مجھے چونکہ حافظ صاحب سے ایک قلبی تعلق تھا, تو اس وجہ سے جانے کے بعد میں تقریباً 10-1 منٹ تو ایسے نیچے دیکھ کر ہی بیٹھا رہا, اور میری ہمت نہیں ہوئی ان کے چہرے کو دیکھنے کی, کہ جن کو ہم ہمیشہ زندہ دیکھتے تھے آج ان کی روح پرواز کر چکی ہے, ان کی لاش پڑی ہوئی ہے, دل پر اثر تھا ایک. لیکن پھر کسی طرح ہمت کر کے میں نے نظر اٹھا کر کے چہرے کو دیکھا, تو دل جو ہے آنکھوں سے آنسو بہے غم اور فراق کی وجہ سے, لیکن دل بہت خوش ہوا میرا, بالکل نارمل چہرہ, بالکل ایسا روشن نظر آ رہا تھا, اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کہ بالکل سوئے ہوئے ہیں اور ابھی آپ جگائیں گے تو یہ جاگ جائیں گے. یہ منزلیں میرے بھائیو ہمارے اوپر بھی آنے والی ہیں. ڈر لگتا ہے کہ نہیں کہ کہیں ہمارے مرنے کے بعد ہمارا چہرہ سیاہ ہو جائے اور پوری دنیا کے سامنے ہم رسوا ہو جائیں. اس لیے موت کے آنے سے پہلے پہلے توبہ کرو, اچھے اعمال کرو, برے اعمال سے بچو. اور جو گناہ والی زندگی ہے وہ نہیں چھوٹ سکتی تو بزرگوں میں سے کسی کے ساتھ کانٹیکٹ کرو اور اپنے حالات بتاؤ کہ میری زندگی میں یہ برائی ہے, ویسے تو میں سب چیزیں کر رہا ہوں, یہ برائی ہے, یہ کیسے میں نکالوں. وہ بتلائیں گے آپ کو, وہ طریقہ جانتے ہیں. تو موت کے وقت جو ہے روح کے نکل جانے کے بعد بعض لوگوں کی حالت بہت اچھی ہو جاتی ہے, بعض لوگوں کی حالت جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے. تو ہماری شریعت کیا کہتی ہے, الکف اما یورا من المیت من مکروہن, رک جانا, اپنی زبان کو روکنا اس چیز سے, اس اپنی زبان کو روکنا اس بری چیز سے جو دیکھی جاتی ہے میت میں. میت میں آپ کو جو چیز نظر آ رہی ہے اور بری ہے اس سے اپنی زبان کو روک لینا, کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ ایک شخص جب زندہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی یہ حدیث تاکید کرتی ہے کہ اس کی پردہ پوشی کرو. دیکھ لیا کہ فلاں شخص شراب پی رہا ہے تو کسی کے سامنے بیان نہیں کرنے کا کہ یار وہ تو شرابی ہے, میں چپ رہوں. اور اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی شریعت نے, من ستر مسلمن, جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے, سترہ اللہ یوم القیامہ, اللہ ایسے شخص کے عیب کو قیامت کے دن چھپائے گا, یعنی اللہ اس کے عیبوں کو چھپا کر معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا. تو جس طرح زندہ شخص کی برائی بیان کرنا جائز نہیں ہے, اسی طرح کسی کی برائی مرنے کے بعد بیان کرنا جائز نہیں ہے. مرنے کے بعد میری نظر پڑ گئی کسی چیز پر, غسل دیتے ہوئے آپ کی نظر پڑ گئی کسی چیز پر, بیان کرنا جائز نہیں ہے. کبھی کبھی کچھ خلقی چیز ہوتی ہے, پیدائشی چیز ہوتی ہے, پیدائشی عیب ہوتا ہے. مثال کے طور پر غسل دینے کے لیے گئے, کپڑے اتارے گئے تو دیکھا کہ بہت بڑا آپریشن ہوا ہے جو کسی کو پتا ہی نہیں تھا. اب باہر آپ کہنے لگے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک چیرا گیا تھا, کوئی بہت بڑا آپریشن ہوا تھا, کسی کو پتا بھی نہیں چلا, بتایا نہیں انہوں نے, پوری زندگی چھپا کے رکھا. یہ ایک عیب ہے, یہ بیان نہیں کرنا چاہیے. برس کی بیماری ہوتی ہے, کوڑ کی بیماری, تو بعض لوگوں کو چہروں پہ ہو جاتی ہے, بعض لوگوں کو ہاتھوں پہ ہو جاتی ہے, بعض لوگوں کو اندر اندر رہتی ہے, تو جب کھولا تو دیکھا کہ پورا سینہ اور پیٹ جو ہے وہ برس کی بیماری سے بھرا ہوا ہے. اب باہر نکل گیا, اوہ اتنا بڑا داغ تھا برس کا. کوئی بھی عیب ہے جو باہر نہیں, ایک خلقی عیب ہے, اور ایک جو ہے اس کی دینی حالت ہے. دینی حالت, تم غسل میں تھے کہ نہیں؟ نہ میں نہیں. تو چہرے کے اوپر اتنا سٹریس نظر آ رہا تھا, ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بری موت ہوئی ہے. روح نکالتے وقت وہ چہرہ بالکل سیاہ پڑ گیا تھا, بری بات مت بیان کرو, کسی کی بری بات مت بیان کرو, چاہے خلقی ہو چاہے. اسی لیے علماء نے یہ لکھا ہے کہ آج کل اس کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے, اللہ کرے کہ اس کا اہتمام شروع ہو جائے. علماء نے لکھا ہے کہ غسل دیے جانے والے کمرے میں انہی لوگوں کو داخل ہونا چاہیے جو رشتہ داروں کی طرف سے معین ہو, ولی کی طرف سے معین ہو, کہ بھئی یہ غسل دیں گے, یہ غسل دیں گے, یہ غسل دیں گے, یہ آ سکتے ہیں, یہ آ سکتے ہیں, یہ آ سکتے ہیں. رشتہ داروں میں سے بھی کسی کی اگر وہ تعین نہ کرے تو اس کو باہر رہنا چاہیے, اس لیے کہ وہ زیادہ جانتا ہے کہ مرنے والے کے دشمن کون کون ہیں, کن پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے. اب آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہر شخص اندر آ جاتا ہے اور وہ ایک جذبات کا اور ایموشنل ماحول ہوتا ہے, وہ ہم جیسے لوگ بھی نہیں بول سکتے. مجھے اس کا بہت احساس ہوتا ہے کہ اب سب یہاں آ گئے ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی حالت پیش آ سکتی ہے. اور حالات تو ہم دنیا کے جانتے ہی ہیں کہ اب لوگوں میں اتنا تقوی کہاں رہا کہ زبان کو بند کریں گے. تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ معین لوگ آئیں, متعین لوگ. تو اگر کسی کی بری حالت دیکھی جائے تو اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے. اور جس طرح کسی زندہ شخص کے عیب کو چھپانے پر اللہ تعالی قیامت کے دن ایوب کو چھپا کر اس کی مغفرت فرما دیں گے, اسی طرح یہ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت ابو رافع, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ غلام تھے, اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انہیں بطور ہدیے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا, اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی میں ابو رافع کو آزاد کر دیا, اور آزاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باندی تھی, اس باندی کے ساتھ ان کا نکاح کرا دیا. تو یہ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من غسل میتن, وہ شخص جو کسی میت کو غسل دے, فقتم علیہ, پھر وہ اس پر پردہ پوشی کرے. تو اس میں بیچ میں ایک جملہ محذوف ہے کہ جو شخص کسی میت کو غسل دے اور اسے میت کا کوئی عیب نظر آئے پھر وہ اس عیب کو چھپائے تو کیا ملے گا اس کو؟ غفر اللہ لہ اربعین مرتن, تو اللہ تعالی شانہ ایسے شخص کو 40 مرتبہ معاف فرمائیں گے. ایسے شخص کو کتنی مرتبہ معاف فرمائیں گے؟ 40 مرتبہ. کسی کا غسل دیتے ہوئے کوئی چیز نظر آ گئی, یا یہ کہ غسل دیتے ہوئے نہیں, جب انتقال ہوا اس وقت آپ وہاں موجود تھے, اس وقت نظر آیا آپ کو, میت کو اٹھاتے ہوئے آپ کو کوئی چیز, لیکن آپ نے چھپا دی, چھپ رہے آپ, بالکل کسی کو کے سامنے بیان نہیں کیا. تو اللہ تعالی شانہ آپ کو 40 مرتبہ بخشیں گے. اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ 40 گناہ معاف فرمائیں گے, لیکن اس سے بھی بڑی بات ہے اس میں اللہ اس کو 40 مرتبہ بخشیں گے, اس کے 40 گناہ معاف کریں گے نہیں فرمایا, 40 مرتبہ بخشیں گے, اور ہر مرتبہ کتنے گناہ بخشیں گے اللہ ہی جانتا ہے. 40 مرتبہ اس کی مغفرت ہوگی. اچھا آگے جو ہے دوسری ایک روایت میں ہے, حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے کہ من غسل میتن, جو شخص کسی میت کو غسل دیتا ہے پھر اس کی پردہ پوشی کرتا ہے, فسترہ سترہ اللہ من الذنوب, تو اللہ تعالی شانہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے. ایک اور حدیث ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی کہ من غسل میتن, جو شخص کسی میت کو غسل دیتا ہے, فقتم علیہ, پھر اس کے عیب کو چھپاتا ہے, طہرہ اللہ من ذنوبہ, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد فإنہ وکفنہ, غسل دینے کے بعد وہ اس کو کفن بھی پہناتا ہے, کفن پہنانے کا کام بھی کرتا ہے, تو اس کے بدلے میں قصاہ اللہ من السندس, اللہ تعالی شانہ اس کو ریشم کا کپڑا جنت میں پہنائیں گے. غسل دینے کا بھی کتنا اجر و ثواب ہے, کفن پہنانے کا کتنا اجر و ثواب ہے. اور ایک اور روایت میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ ہے کہ من غسل میتن, جو شخص کسی میت کو غسل دیتا ہے, فأدى فيه الأمانة, اور اس غسل دینے کے بارے میں امانت کو ادا کرتا ہے, یعنی اس کا حق ادا کرتا ہے, جیسے غسل دینا چاہیے ویسے غسل دیتا ہے, اور اس میں امانت میں یہ بھی آ گیا کہ ولم يفشو عليه ما يكون منه عند ذلك, اور وہ اس راز کو فاش نہیں کرتا جو اس وقت اسے نظر آتا ہے, کوئی برائی عیب نظر آتا ہے, تو خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه, تو وہ اس کے گناہوں سے اس طرح نکل جاتا ہے جیسے وہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا, سارے ہی گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں. اور ایک اور روایت میں ہے کہ من غسل میتن, جو شخص کسی میت کو غسل دیتا ہے، وکفنہ اسے کفن پہناتا ہے، وحنتہ اسے حنوت خوشبو لگاتا ہے، وحملہ اسے اٹھاتا ہے، وصلی علیہ اس کی نمازی کی نماز جنازہ پڑھتا ہے، ولم یفشو علیہ ما رآ منہ، اور جو کچھ اسے نظر آیا ہے وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا، تو خرج من خطیئتہ کیوم ولدتہ امہ، وہ نکل جاتا ہے اپنے گناہ سے اس دن کی طرح جس دن کی اس کی ماں نے اس کو جنا تھا. تو دیکھو بھائی کتنی فضیلتیں ہیں ہر چیز کی، کہ کوئی چیز نظر آئے تو خاموش رہا جائے، اس کو غسل دینے کی کوشش کی جائے، اس کو کفن پہنانے کی کوشش کی جائے، کندھا دینے کی کوشش کی جائے، اسے قبر میں اتارا جائے، تدفین میں شرکت کی جائے. اب جو ہے حدیث کو اب ختم کر رہے ہیں. کیا بتایا گیا کہ اگر کسی کی بری حالت کو دیکھو تو بیان مت کرو، بری حالت کو دیکھو تو بیان مت کرو. ہاں ایک شخص قوم میں ایسا ہے جو بہت ہی بے دین ہے، سب کو اس کے بارے میں پتا ہے کہ بہت ظالم ہے، جابر ہے، بدعتی ہے، لوٹ مار کرتا ہے، تنگ کر رکھا ہے لوگوں کو، اور اس کی بے دینی سب کو معلوم ہے. اس کے مرنے کے بعد اگر کوئی بری چیز نظر آئے تو اس کو بیان کر سکتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ ڈریں اور اس جیسی زندگی گزارنے سے بچیں. اس کو بیان کر سکتے ہیں، اوہ اتنا ظالم تھا، دیکھو لوگوں کے اتنے پیسے ہڑپ کیے تو ایسی موت آئی، دیکھو سود خور تھا، مشہور ہے کہ سب کو پیسے دیتا ہے اور سود لیتا ہے. تو ایسے کہ آپ عبرت کے طور پر بیان کر سکتے ہیں، لیکن یہ علماء اور بڑے لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس کا اظہار کر سکتے ہیں کس کا نہیں. لیکن اگر اس کے برعکس کسی کے انتقال کے بعد اچھی حالت دیکھی، چہرہ منور ہے، چہرہ مسکرا رہا ہے. ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی کا جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد جتنے لوگ حاضر تھے ان سب نے دیکھا کہ آپ مسکرا رہے تھے. حضرت مولانا گورا صاحب رحمہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے دیکھا، اس لیے کہ جب وہ انہیں غسل دیتے ہوئے ایسے اٹھایا گیا تو ہم لوگ تو اٹھانے والوں میں تھے، اور مولانا گورا صاحب جو ہے وہ پائتی کی طرف کھڑے تھے، پیروں کی طرف، تو انہوں نے ایک دم سے وہ چیخ اٹھے مولانا گورا صاحب، دیکھو حافظ صاحب تو ہنس رہے ہیں. تو میں خود بھی کسی اور کو دیکھ کر کے دیکھنے کے لیے ادھر آیا تو واقعی مسکرا رہے تھے، چہرے کے اوپر مسکراہٹ تھی. اس قسم کی کوئی اچھی باتیں ہیں وہ بیان کرنی چاہیے، پر اس قسم کی اچھی باتیں بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ اچھے لوگوں کی اچھی باتیں بیان کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی اچھا کام کریں گے، کہ جیسی ان کی زندگی تھی ہمیں بھی ویسی زندگی گزارنی چاہیے. اسی طرح اگر کوئی برا آدمی ہے اور برے آدمی کی بھی کوئی اچھی چیز نظر آئی، اللہ تعالیٰ شان وہ فضل فرما دیتے ہیں، کوئی نیکی پسند فرما لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے آخری دو چار دن میں جب وہ بستر پہ پڑا ہوا تھا بہت دل سے اللہ سے توبہ کرنی ہوگی، لیکن اچھی چیز آپ نے دیکھی، اتنا دین کا پابند نہیں تھا لیکن اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی یا چہرہ روشن ہے، اسے بھی بیان کیا جائے. کیوں بیان کیا جائے؟ اس لیے بیان کیا جائے کہ آپ کسی کو کہیں گے کہ یار چہرہ تو بہت چمک رہا تھا، وہ کسی اور کو کہیں گے، وہ کسی اور کو کہیں گے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس مرنے والے کی مومنین تعریف کرتے ہیں تو ان کی تعریف کرنے کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جاتی ہے. تو کہا کہ اگر کسی کے اندر اچھی چیز دیکھو تو اس لیے بیان کرو کہ اگر وہ اچھا آدمی ہوگا تو لوگ اس کی کاپی کریں گے، اس جیسے بننے کی کوشش کریں گے، اور اگر وہ برا ہے لیکن اچھی چیز دیکھی گئی ہے تو لوگ وہ اچھی چیز کی تعریف کریں گے، اچھا بہت دیکھو، تو کہا کہ اس کی برکت سے اس کی مغفرت ہو جائے گی. اور اگر کسی کے چہرے میں برائی دیکھے تو برائی کو بیان نہ کیا جائے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی حقیقی معنی میں تیاری کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله اللهم بارك لنا فيما عطيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات وكما ألفت بين الطيبين والطيبات يا ارحم الراحمين رحمك كرم کا معاملہ فرما يسر و سهولت کا معاملہ فرما عفو و عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما برے اعمال سے ہماری حفاظت فرما اس نکاح میں خوب خیر و برکت پیدا فرما دلہا دلہن میں خوب محبت پیدا فرما انہیں مودت عطا فرما اتفاق اتحاد والی زندگی نصیب فرما دلہا دلہن کو انس عطا فرما الفت عطا فرما ایک دوسرے کے حق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما الہ العالمین اس نکاح کو گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنا تقوی کا ذریعہ بنا دین میں ایمان میں تکمیل کا ذریعہ بنا اس نکاح کو اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا یا ارحم الراحمین اس نکاح کو دونوں خاندانوں میں محبت کا ذریعہ بنا یا ارحم الراحمین آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہا دلہن کے لیے جو جو دعائیں فرمائی ہوں وہ ان کے حق میں قبول فرما آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دلہا دلہن کے جو جو اچھے اچھے اوصاف بیان فرمائے ہیں ان سے ان کو متصف فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمته وبركاته